فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداء الخمس من الایمان. مال غنیمت کا خمس بیت المال میں جمع کرانا یا مرکزی حکومت کو جمع کرانا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. مال غنیمت کا خمس یعنی پانچواں حصہ مرکزی حکومت کو بھیجنا یا یہ کہ بیت المال میں جمع کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اس ترجمۃ الباب کا کیا مقصد ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے مختلف شعبوں کو بیان فرما رہے ہیں، ایمان کے مختلف تقاضوں کو بیان فرما رہے ہیں. تو ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بڑا اہم تقاضا ہے مال غنیمت کا پانچواں حصہ حکومت کے خزانے کے اندر جمع کروانا. پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کو اللہ کا انعام ملا کہ مال غنیمت کو حلال کیا گیا. مسلم شریف میں آپ روایت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے احلت لی الغنائم، کہ اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال فرمایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. پھر اس غنیمت کو تقسیم کرنے کی ترتیب بھی خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِرَسُولِهِ إِلَى آخِرِهِ الْآيَةِ. نتیجہ یہ نکلا کہ غنیمت کے مال میں سے پانچواں حصہ حکومت کے خزانے میں جمع کروانا یہ خود باری تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یعنی بیت المال میں مرکزی حکومت کے خزانے کے اندر اس کو جمع کرا دیا جائے. تو امام عالی مقام اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے مقصد سے مستقلاً اس ترجمۃ الباب کو قائم کروایا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باب الجامع الصحیح میں دو جگہ پر آیا ہے، ایک تو یہاں کتاب الایمان میں امام لائے اور دوسرا ابواب الخمس میں امام نے اس باب کو نقل کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تک تو روایتوں میں تکرار کرتے تھے اور اب ترجمۃ الباب کا تکرار بھی ہونے لگا، گرچہ یہاں تو پہلی مرتبہ آیا ہے لیکن آگے ابواب الخمس کے اندر بھی یہ عنوان ہے. تو تکرار کا جواب یہ دیا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو یہاں پر جو ذکر فرمایا ہے یہ ایمان کی حیثیت سے ذکر فرمایا ہے کہ خمس مرکزی حکومت اور بیت المال کو جمع کروانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا شعبہ ہے، تو ایمان کی حیثیت سے امام نے اس کو یہاں بیان فرمایا. اور جب ابواب الخمس کے اندر اس باب کو لائیں گے تو وہاں پر خمس اور جو ہے مال کی حیثیت سے لائیں گے کہ پانچواں حصہ جو غنیمت کے اندر جمع کیا جاتا ہے اس حیثیت سے. وہ ایک انسان کی بھی دو حیثیتیں ہوتی ہے، دو سے زیادہ حیثیت بھی ہوتی ہے، تو اس طرح ترجمۃ الباب کی بھی دو یا دو سے زیادہ حیثیت ہو سکتی ہے. جیسے مدرسے میں درسگاہ میں آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنے محلے کے اندر محلے کے شیخ ہیں، محلے کے پیر و مرشد ہیں، اہلیہ محترمہ کے لیے آپ شوہر ہے، تو حیثیت ایک ہی انسان کی الگ الگ ہوا کرتی ہے. تو یہ عنوان یہاں ایمان کی حیثیت سے لائے اور ابواب الخمس کے اندر بیان خمس کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لائے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر تکرار کا عنوان نہیں لگایا جائے گا. جی بس. یہ حدیث الجامع الصحیح میں 11 مقامات پر آئی ہے بخاری شریف، اسی لیے یہیں پر اس کو اچھی طرح سمجھ لو، گویا یہاں سمجھنا 11 حدیثوں کا سمجھنے کے برابر ہے. اور یہ بھی کتاب الایمان کے اہم ترین مواقع میں سے یہ روایت ہے. یہ ابو جمرہ جو تابعی ہے ان کا نام نصر ابن عمران تھا، ابو جمرہ نصر ابن عمران. قال فرماتے ہیں كنت اقعد، میں بیٹھا کرتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. یہ جو ابو جمرہ تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھنے کا جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں یہ کس زمانے کا واقعہ ہے؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کوفہ کے گورنر تھے. اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. یہ ابو جمرہ فارسی ہے، یعنی فارسی النسل ہے، اور بہترین فارسی بولنا یہ جانتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد ابو جمرہ کو اپنے ساتھ اپنے تخت کے اوپر بٹھایا کرتے تھے. فیجلسونی علی سریرہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت کے اوپر بٹھایا کرتے تھے، اور ایک شاگرد کے لیے یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ استاد ان کو اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھاوے، یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک شاگرد کے واسطے. یعنی کوفہ کے اندر قیام کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف گورنری نہیں کی کہ گورنر ہے تو حکومت چلاؤ بس، بلکہ باقاعدہ علمی مجلس بھی قائم کرتے تھے اور لوگوں کو حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن کی تفسیر کا درس دیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کوفہ کی گورنری کے زمانے کے اندر حکومت کے کام کاج کے ساتھ ساتھ درس کی مجلس بھی قائم فرماتے تھے اور اس مجلس کے اندر بہت سارے لوگ عجمی شریک ہوتے تھے. اب وہ لوگ سوالات بھی پیش کرتے تھے اور سائلوں کے سوالات علمی بھی ہوتے تھے اور حکومت کے متعلق بھی سوالات ہوتے تھے. اب یہ سائلین سب نان عربی تھے, عربی جانتے نہیں تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ لوگ فارسی عجمی زبانوں میں سوال کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو فارسی آتی نہیں تھی. یہ ابو جمرہ آپ کے شاگرد تھے, آپ سے علم حاصل کرتے تھے اور شاندار عربی زبان, فارسی زبان اور عربی زبان بھی جانتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ان کا بڑا اکرام کرتے تھے کہ یہ طالب علم کام کا طالب علم ہے, کہ میری بات کا ترجمہ کر کے عجمیوں کو سناتا ہے اور یہ عجمی لوگ جو مجلس میں آتے ہیں ان کے جو کوئی علمی سوال ہوتے ہیں تو اس کا وہ ترجمہ کر کے مجھے بتلاتے ہیں. اس طرح یہ ٹرانسلیشن کی خدمت بڑی اچھی انجام دیتے ہیں, اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے ساتھ بڑی اچھی محبت تھی, بڑا لگاؤ تھا ان کے ساتھ. اور جب مجلس ہوتی تھی تو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے اور باقی آنے والے سامنے بیٹھا کرتے تھے. تو اپنی سعادت مندی کو سند میں باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں. فیجلسونی علی سریرہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھے اپنے تخت کے اوپر باقاعدہ بٹھاتے تھے. اب تکمیل ہو گئی ہوگی یا کسی مقصد سے ان کو گھر جانا ہوگا, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یوں فرمایا, فقال اقم عندی, ابو جمرہ کیوں جاتے ہو, یہیں میرے پاس رہو نا, کیوں جا رہے ہو. معلوم ہوا کہ اس طرح قابل تکمیل کرنے والے تلامذہ کو روک لیا جائے کہ آگے مزید درجات بھی پڑھ لو یا اور کوئی کام بھی آپ سے لیا جا سکتا ہے, یہیں رہو, اتنے سال رہے تو مزید اور سال بھی یہاں رہو. تو حضرت ابو جمرہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باقاعدہ روکا کہ یہیں میرے پاس تم رک جاؤ. تو انہوں نے سوچا کہ چلو استاد مجھے فرما رہے ہیں تو میں رک جاؤں, اور میرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ قیام کی وجہ سے مجھے احادیث سننے کو ملے گی. کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث شریف کا جو درس دیں گے تو مجھے ان سے احادیث سننے کا موقع ملتا رہے گا, اس لیے میں بھی رک جاؤں. تو انہوں نے قیام کا فیصلہ کر لیا, حضرت میں آپ کے ساتھ مقیم رہوں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا. یہ ابو جمرہ نصر ابن عمران الضبوعی ہے, فارسی ہے. نصر ان کا نام ہے, ان کے والد کا نام عمران ہے, اور دواد با عین یا الضبوعی اور الفارسی کے نام سے یہ زیادہ پہچانے جاتے ہیں. وہ رک گئے, اب رکے تو خرچے پانی کی بھی فکر, اس لیے کہ خرچہ کہاں سے نکالیں, اور یہ کہ بھائی کچھ ساتھ میں گزران کا بھی کوئی مسئلہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا, حتی اجعل لک سہما من مالی, میں تم کو میرے مال میں سے کچھ حصہ دوں گا, میں تم کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوں گا. اس جملے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو باقاعدہ تنخواہ ملتی نہیں تھی، وظیفے مل جاتے تھے تو کہا جو وظیفہ مجھے ملتا ہے اس وظیفے میں سے میں تیرا بھی حصہ لگاؤں گا، جو وظیفہ مجھے ملتا ہے اس میں سے کچھ میں اپنے لیے رکھوں گا اور کچھ میں تجھے دوں گا، تم یہاں میرے پاس رہو. یا یہ کہ امکان اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما اپنے ذاتی مال میں سے کچھ ان کو دیا کرتے ہو مقدار تاکہ ان کا گزران عافیت سے چلتا رہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس طرح دینی کام کے لیے روکے تو مفت میں روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہیے. اس لیے دارالعلوم دیوبند سمیت بہت سے اداروں میں یہ قانون ہے کہ دورے کے بعد جتنے بھی تکمیلات کے شعبے ہیں اس میں طلبہ کو نقد وظیفہ ملتا ہے باقاعدہ، کیونکہ اب دورے تک تو ماں باپ نے خرچہ اٹھایا، اب آگے مزید علم حاصل کرنا ہے، بیچارے ماں باپ پر کتنا بوجھ ڈالے، تو مدرسہ ان کو باقاعدہ وظیفہ دیتا ہے. اور بہت سے مدرسوں میں تو بڑے بڑے وظائف ملتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے لیے فرمایا خرچے کی فکر مت کرو، میں خرچہ بھی تم کو میرے مال میں سے کچھ نہ کچھ دیا کروں گا. تو ابو جمرہ نے وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا. فأقمت معه شهرين، تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پورے دو مہینے تک مقیم رہا. دو مہینے انہوں نے قیام کیا مستقلاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. اب یہاں رک کر کے ایک اور واقعہ ان کا سمجھو تاکہ حدیث شریف کے آخری جز کو سمجھنے میں سہولت رہے. یہ واقعہ مسلم شریف میں مستقلاً آئے گا، امام مسلم نے اس کو اپنی سند سے مستقلاً نقل کیا ہے، لیکن چونکہ امام عالی مقام کے تو شرائط بہت اونچے ہوتے ہیں اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے شرائط پر وہ واقعہ نہ ہو، اسی لیے یہاں انہوں نے اس کو صراحتاً ذکر نہیں کیا. واقعہ اس طرح ہے کہ ابو جمرہ جس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس مقیم تھے، اس زمانے میں ایک بڑھیا آئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، اور اس بڑھیا نے آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو. مسئلہ یہ پوچھا کہ روغنی جو مٹکے ہوتے ہیں، روغنی مٹکے یعنی جس مٹکے کے اوپر باقاعدہ کلر لگایا گیا ہو، پینٹنگ کی گئی ہو اور اس کے اوپر کلر لگا دیا گیا ہو، ایسے مٹکوں کے اندر نبیز بنانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس بڑھیا نے کیا. وہاں ابو جمرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بڈھی کو یوں کہہ دیا جائز نہیں ہے. ابو جمرہ کو تعجب بھی بہت ہوا کہ اتنے جلیل القدر آدمی اور وہ اس طرح فرما رہے کہ روغنی مٹکے کے اندر جو ہے نبیز بنانا جائز نہیں ہے، لیکن ابو جمرہ اس وقت تو کچھ نہیں بولے. پیچھے ایک روایت کے ذیل میں ایک بات گزری تھی کہ اگر کوئی بات ایسی علمی ہو جو مجمع میں کہنے سے اعتراضی شکل پیدا ہوتی ہو تو بڑوں کو تنہائی میں کہنی چاہیے کہ حضرت آج آپ نے سبق میں ایسا بافا تھا، اسی جگہ کہنا تھا اور آپ نے یہ الٹا کہہ دیا تھا، تو ایسا تنہائی میں عرض کر دینا چاہیے. تو حضرت ابو جمرہ اس وقت تو کچھ نہیں بولے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ بڈھیا کو مسئلہ بتا دیا کہ بھائی نبیس یہ روغنی مٹکوں کے اندر جائز نہیں. اب وہ ڈوسی چلی گئی. جانے کے بعد حضرت ابو جمرہ نے پوچھا حضرت یہ کہ آپ نے اس دوسری کو مسئلہ بتایا کہ روغنی مٹکوں کے اندر نبیس بنانا جائز نہیں ہے, اور پھر کیا کہنے لگے, حضرت میں تو بناتا ہوں. سنو, شاگرد استاد صاحب کو کہہ رہے کہ میں تو بناتا ہوں روغنی مٹکوں کے اندر نبیس, پیتا بھی ہوں, میں کبھی کبھی خوب پیتا ہوں تو گیس بھی ہو جاتی ہے مجھے, اب پیتا ہوں لیکن میں تو برابر بنا کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو جمرہ کو فرمایا پیو مت, مسلم میں لفظ یہ ہے کہ مت پیو تم. وہاں شرا ایک چیز بڑھاتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا حضرت ابو جمرہ کو یہ نہیں کہا جائز نہیں ہے, بلکہ کیا کہا, مت پیو. گویا کہ اس طرح نہ پینے کا آپ نے مشورہ دیا, مسئلہ نہیں بیان فرمایا. اگر یوں فرماتے کہ جائز نہیں ہے تو مسئلہ ہو جاتا, لیکن یوں فرمایا کہ مت پیو, یہ جو ہے ایک مشورے کے درجے میں بھی یہ امکان ہے کہ آپ نے بطور مشورے کے منع فرمایا. خیر, یہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے کے اوپر شراح نے بڑی لے دیتی ہے کہ استاد اور شاگرد کے جواب میں فرق کیوں ہوا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑھیا کو ناجائز کہا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ مت پیو, ایسا کیوں کہا, حالانکہ روغنی مٹکوں کے اندر نبیز بنانا جائز ہے. یہ مسئلہ بالکل صاف ستھرا ہے, کوئی ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں منع فرمایا ہوگا, اور پھر جو ہے اپنے شاگرد کو کیوں اس طرح مشورہ دیا ہوگا, تو تفصیلی بات تو وہاں پڑھنا, یا ایک دو باتیں اس کے اوپر سمجھ لو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع فرمایا, اس بڑھیا کو جائز نہیں ایسا کہا, اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ احتمال تخمر, احتمال تخمر, اس لیے کہ جو روغنی مٹکے ہوتے ہیں, دیکھو دو طرح کے مٹکے ہوتے ہیں, ایک کچے مٹکے اور ایک پینٹنگ والے مٹکے. جو کچے مٹکے ہوتے ہیں اس میں مسامات ہوتے ہیں, باریک 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 سوراخ, تو اس مٹکوں کے اندر اگر نبیس بنائی جاتی ہے تو وہ نبیس جلدی خراب نہیں ہوتی ہے, چونکہ اس کے اندر ہوا کسی درجے میں آتی جاتی ہے, اسی لیے اس کے اندر نبیس جو ہے جلدی خراب نہیں ہوتی ہے. باقی جس مٹکوں کے اوپر آئل پینٹ لگایا گیا ہو, تارکول لگایا گیا ہو, کوئی ایسی چیز لگائی گئی ہو, تو اس میں ہوا کا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو نبیس جلدی بگڑ جاتی ہے اور بہت جلدی وہ شراب بن جاتی ہے. اس لیے جو لوگ نبیس بناتے یا نبیس پیتے ہیں ان کو ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے, ورنہ اوور ٹائم ہو جائے یا برتن بند کا بند رہے تو اس میں جو ہے جھاگ اور پیڑ آ جاتی ہے اور وہ نشہ آور ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بڑھیا کو جو منع فرمایا احتمال تخمر کی وجہ سے, کہ روغنی مٹکے کے اندر ہوا جائے گی آئے گی نہیں, گرمی ہوگی تو وہ نبیس جلدی سے شراب بن جائے گی اور بڑھیا کو احساس رہے گا نہیں, تو کہیں وہ ممنوع چیز کو ارتکاب نہ کر لے گا, اسی لیے آپ نے منع فرمایا. نمبر دو, بعض حضرات یوں احتمال ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ روایت پہنچی نہیں ہوگی کہ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے روغنی مٹکوں میں نبیز بنانے کی جو اجازت مرحمت فرمائی, وہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی نہیں. اسی لیے انہوں نے ممانعت فرمائی. چونکہ پہلے بھی یہ بات گزری ہے, یہ سگار صحابہ میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہت کم ان کو موقع ملا, بہت کم عمر انہوں نے پائی. بعد میں انہوں نے اجل صحابہ سے علم حاصل کیا ہے, اسی لیے ممکن ہے کہ ان تک یہ حدیث پہنچی نہ ہو, اسی لیے انہوں نے ناجائز کہہ دیا. نمبر تین, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جملے کا ایک مطلب بعضوں نے یہ نکالا ہے کہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے, جائز نہیں, اس کا مطلب کیا, بہتر نہیں ہے, خلاف اولا ہے, یعنی شرعی طور پر میں تجھے منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر بہتری نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے اولا نہیں ہے کہ تو اس طرح روغنی مٹکوں کے اندر نبیز بنائے. تیرے لیے بہتری کیا ہوگی کہ کچے مٹکوں کے اندر تو نبیز بنا, جس کے اندر جو ہے ہوا آتی جاتی ہو, یا مشکیزہ, اس کے اندر مشکیزے کے اندر کوئی نبیز بنائے گا تو بہت آسانی سے پتہ چلتا ہے, اس لیے کہ مشکیزہ چمڑے کا ہوتا ہے, اس کے اندر جیسے ہی جھاگ شروع ہوگی تو پھولنے لگتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ پھولنا چالو ہوا تو اندر وہ نبیز خراب ہونا چالو ہوگی, تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے. باقی روغنی مٹکے تو ایک حال پر رہتے ہیں, اس لیے پتہ بھی چلتا ولتا نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شرعی عدم جواز نہیں بلکہ بتلایا خلاف اولا, مناسب نہیں ہے, اس لیے بڑھیا کو آپ نے منع فرما دیا. بہرحال اس طریقے سے ہوا, تو یہ واقعہ بھی اسی قیام کے زمانے کا واقعہ ہے. اس دو مہینے کے قیام کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو جمرہ کو ایک حدیث سنائی, اور وہ حدیث ہے وفد عبد القیس کی آمد کے متعلق, جس کو وہ یہاں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. جی, اب یہ ابو جمرہ اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے واقعہ بیان فرما رہے ہیں وفد عبد القیس کے متعلق. تو وفد عبد القیس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا. اب یہ وفد عبد القیس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لو, یہ واقعی ایک قبیلے کا تعارف کیا ہے, کس سن میں آئے, کس طرح ان لوگوں نے ایمان قبول کیا, یہ بھی چند سوالات حل کرنے. یہ وفد عبد القیس بحرین کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے, بحرین اور ہجرہ چھوٹی ہاس ہے, وہاں یہ قبیلہ مقیم تھا, وہاں کا یہ قبیلہ ہے. اس قبیلے کا مزید تعارف اس طرح سمجھو کہ یہ مکہ کے قریشیوں کے خاندانی بھائی ہوتے ہیں. کس طرح خاندانی بھائی ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ کو یاد ہے, اس میں آپ اوپر جا کر کے ایک نام پڑھتے ہیں, نزار ابن معد ابن عدنان, یہ نام پڑھنے کو ملتا ہے آپ کے نسب نامے میں, نزار ابن معد ابن عدنان. تو یہ جو اوپر کے اجداد میں سے ہیں نزار ابن معد ابن عدنان, تو یہ نزار جو دادا تھے ان کے چار لڑکے تھے نزار کے, نمبر ایک مدر میم دوادرا مدر ابن نزار، نمبر دو ربیعہ ابن نزار، نمبر تین انمار ابن نزار، اور نمبر چار زید ابن نزار۔ یہ چار بیٹے ہوا کرتے تھے نزار ابن معد ابن عدنانی کے، چار بیٹے۔ یہ قبیلہ ربیعہ جو ہے، یہ عبد القیس جو بحرین میں رہتا تھا، ربیعہ کے چار نزار کے چار بیٹوں میں سے ربیعہ کی اولاد میں سے ہے یہ عبد القیس۔ تو ربیعہ ابن نزار ابن معاد ابن عدنان، اس کی اولاد میں یہ عبد القیس کا پورا قبیلہ تھا۔ اور قریش جو ہے یہ مدر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان کی اولاد میں سے ہے۔ تو اس طرح اوپر جا کر کے ان کا نسب نامہ مل جاتا تھا۔ تو مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہ قریش کا خاندان، اور ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان یہ وفد عبد القیس جو آیا تھا ان کا نسب۔ اسی لیے اوپر جا کر کے یہ لوگ اجداد میں مل جاتے تھے۔ لیکن یہ قبیلہ وہاں بحرین میں رہتا تھا، وہاں یہ قبیلہ آباد تھا، اور یہ قبیلے مضر کے لوگ عرب کے اندر تھے، اور ان کی مختلف شاخیں بھی، اس میں سے قریش یہ مکہ المکرمہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ بات، یہ عبد القیس کا وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا۔ ان کے خاندان کے ایک بڑے آدمی کا نام عبد القیس ہے، اس پر سے ان کا پورا تعارف عبد القیس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ گویا کہ ربیعہ ابن نزار ابن معاد ابن عدنان کے خاندان میں یہ عبد القیس کوئی بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کے نام کے اوپر سے یہ قبیلے کا نام عبد القیس سے پہچانا گیا۔ یہ قبیلہ کیسے ایمان لایا، یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، چونکہ وہ بحرین میں رہتے تھے اور یہاں مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ایک آدمی تجارت کے لیے مکہ المکرمہ آتے جاتے تھے۔ اس آدمی کا نام بتلایا جاتا ہے منقذ ابن حیان، میم نون قاف ذال، منقذ ابن حیان نام کے ایک آدمی جن کا تعلق عبد القیس سے تھا، وہ تجارتی کام کاج کے لیے مکہ المکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارک تھی، کوئی بھی نیا آدمی ملے اس کی ملاقات کرو، اس کو ایمان کی دعوت دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے پہلے خیر خبر پوچھی، تم کہاں سے آئے، کہاں کے رہنے والے، کس علاقے کے، یہ تفصیلات حضور نے ان کو پوچھی۔ تفصیل پوچھتے پوچھتے حضور نے ان کو چند لوگوں کے نام لے کر خیریت پوچھی کہ تمہارا جو قبیلہ ہے عبد القیس، اس عبد القیس میں فلانا تمہارا سردار خیریت سے، فلانا تمہارا سردار خیریت سے، ایسے چند سرداروں کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت پوچھی۔ تو یہ منقذ ابن حیان حیران رہ گئے کہ میرے قبیلے کے ان سرداروں کے نام یہاں مکہ میں کوئی جانتا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے قبیلے کے خاندان کے یہ سردار لوگ ہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں، اور یہ شخص ان کے نام لے کر کے سوال کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ ان کے پاس اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، گویا وحی میں ان کو میرے خاندان کے بڑے لوگوں کے نام بتلائے گئے ہوں گے، اس لیے وہ میرے خاندان کے لوگوں کے نام سے خیریت معلوم کر رہے ہیں. یہ اس سے وہ بہت متاثر ہوئے، یہ منقذ ابن حیان، اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے. معلوم ہوا کہ کسی کی اچھی طرح خیر خیریت پوچھنا یہ بھی بہت سی مرتبہ ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم تو اجنبی آدمی کو ایک سائٹ پر کرتے ہیں، لیکن اجنبی آدمی کی بھی خیر خیریت عافیت وغیرہ معلوم کرنی چاہیے. اس کے ذریعے سے بہت ساری خیرات وجود میں آ سکتی ہے. ایک خیریت کیا پوچھی کہ خیرات وجود میں آ گئے. یہاں بالکل ایسا ہی ہوا، ابھی مسلمان ہو گئے، حضور نے ان کو اسلام اور نماز کی تعلیم دی اور یہ تجارت پوری کر کے اپنے علاقے میں چلے گئے. وہیں عبد القیس بحرین تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ اب یہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے گھر جا کر کے انہوں نے کسی کو بتلایا نہیں کہ میں اس سفر میں مکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن چپکے چپکے گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے. اب ان کی بیوی دیکھا کرے کہ عجیب ہے، پہلے یہ تجارتی سفر کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں، اس مرتبہ یہ مکہ کا تجارتی سفر کر کے آئے اور اس کے بعد بالکل بدلا گئے ہیں، بالکل الگ الگ ہیں. یہ کچھ حرکتیں کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، گرتے ہیں، پتہ نہیں کیا حرکتیں کرتے ہیں. تو بیوی کو بہت تعجب ہوا، لیکن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. تو بیوی نے جا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ابا، آپ کے داماد تو جب سے مکہ کا سفر کر کے آئے ہیں کچھ بدلے بدلے ہوئے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں گھر میں کرتے ہیں. تو ان کے جو خسر ابا تھے، یعنی اہلیہ کے ابا جان، وہ اشج کے نام سے معروف تھے. اشج الف شین جیم، اور قبیل عبد القیس کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام تھا، بڑا ان کا مرتبہ تھا. اشج کے نام سے ملقب تھے. انہوں نے اپنے داماد کو بلائی لیا، منقذ ابن حیان، کہ بھئی داماد صاحب، کیا بات ہے کہ تم چند دنوں سے گھروں میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ چونکہ خسر ابا کو یہ ٹینشن کہ کہیں ڈاگری تو نہیں چھٹک گئی، اور جمائی کی ڈاگری چھٹک جاوے تو بیٹی کو خطرہ ہے. اس لیے خسر ابا پہلے ٹینشن میں آ گئے کہ کچھ نیا مسئلہ گھر میں کھڑا نہ ہو جاوے، اسی لیے انہوں نے بلا کر کے داماد کو ڈائریکٹ پوچھٹ ڈالا. تو انہوں نے بھی، منقذ ابن حیان نے بھی بات چھپائی نہیں، بلکہ کہہ ڈالا کہ خسر ابا، میں تو مکہ گیا تھا تجارت کے لیے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. اسی طرح ایک آدمی ہے محمد ابن عبداللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں اور واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہے، میں تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہوں اور انہوں نے یہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ میں نماز گھر میں پڑھتا ہوں. یہ بتلانے کے بعد منقذ ابن حیان نے ایک خاص بات اپنے خسر کو کہی. خسر ابا کو کیا کہا؟ کہ اس مدعی نبوت نے جن پر میں ایمان لایا ہوں، انہوں نے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر خیریت پوچھی تھی، اس میں آپ کا بھی نام انہوں نے خاص طور پر لیا تھا کہ اشج عبد القیس کیسے ہیں، وہ خیریت سے ہیں. تو خسر ابا، وہ نبی نے تو آپ کے نام کی بھی خیریت پوچھی تھی. تو اس سے ان کے خسر کے اوپر بھی بڑا اثر ہوا، اچھا انہوں نے میرے نام کی بھی خیریت پوچھی تھی. تو اس سے ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ تب تو وہ آدمی کوئی بہت قابل آدمی کو جب یہ اکرام ملے کہ غائبانہ میری خیریت پوچھے، حالانکہ نہ کوئی تعلق، نہ کوئی ربط، نہ کوئی جان، نہ پہچان، تو آدمی کی طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے. تو اس کو جستجو کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، تو اس نے اور غور و خوض کی، اور خسر ابا بھی ایمان لے آئے. داماد ایمان قبول کر کے گئے اور اس کی برکت سے خسر ابا بھی ایمان میں داخل ہو گئے. یہ دونوں نے، خسر جمائی نے وہاں اپنے قبیلے کے اندر پھر کھلم کھلی محنت شروع کی، اور محنت کی برکت سے بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور عبد القیس کے خاندان کے اندر ایمان کی بہار آئی اور لوگ ایمان کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. اس طرح عبد القیس کے قبیلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، ایمان کو پہنچایا. وہاں کتاب الجمعہ میں روایت آئے گی کہ مدینۃ المنورہ کے بعد سب سے پہلا جو جمعہ ہوا وہ بحرین ہی کے اندر ہوا تھا. مدینہ سے بحرین تک کسی جگہ جمعہ نہیں ہوا. اول جمعہ جو ہوا ہے دور نبوت میں وہ بحرین میں جواسا نام کا ایک شہر، وہاں پر جمعہ ہوا ہے. وہاں کتاب الجمعہ میں اس پر مفصل بحث آئے گی. خیر، تو اس طریقے سے بحرین کے علاقے کے اندر اسلام کی اشاعت. اب وہ لوگ باقاعدہ مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، چونکہ ان کے یہاں تو ایمان دعوت سے پہنچا تھا. داماد ایمان لا کر گئے، اور پھر خسر صاحب ایمان لائے، اور پھر ایمان کی بہار وہاں آئی. اسی لیے وہاں ایمان والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اور مزید اسلام سیکھنے کے لیے وہاں سے باقاعدہ ایک وفد مدینۃ المنورہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا. اب یہ وفد کب آیا؟ اس سلسلے کے اندر شراح کرام کی مختلف رائے ہیں، لیکن حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف روایات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وفد کی دو مرتبہ آمد ہوئی. عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مرتبہ آیا. پہلی مرتبہ 13 افراد پر مشتمل وفد تھا، اور دوسری مرتبہ کے اندر 40 افراد کے اوپر مشتمل یہ وفد تھا. دو مرتبہ یہ لوگ آئے. کب آئے؟ تو اس سلسلے میں بھی چند اقوال ہیں. نمبر ایک، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری کے اندر یہ لوگ آئے، تو بعضوں کی رائے یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں یہ لوگ آئے، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر آئے، بعض کہتے ہیں سن 8 ہجری میں آئے، اور بعض کہتے ہیں سن 10 ہجری میں اس وفد کی آمد ہوئی. تو 5, 6, 8, 9, 10 یہ 5 اقوال ہے اس وفد کی آمد کے سلسلے میں. لیکن بہتر رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس قبیلے کی اول آمد سن 5 ہجری کے اندر، اور دوسری آمد عام الوفود سن 9 ہجری کے اندر ہوئی. اسی لیے کہ ہجرت کے 90 سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، کہ مختلف خاندان اور قبائل کے وفود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے. تو زیادہ راجے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول آمد 5 ہجری میں، اور دوسری مرتبہ کی ان کی آمد عام الوفود سن 9 ہجری کے اندر. وفد کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی سن. وفد کہا جاتا ہے کسی خاندان یا علاقے یا ملک کے باعزت افراد کی ایک جماعت جو کسی اہم مقصد کے لیے کسی کے پاس حاضر ہو گئے. کسی قبیلے اور خاندان اور علاقے کے باعزت معزز افراد کی جماعت جو کسی خاص مقصد کے لیے کسی جگہ کا سفر کرے، اس کو وفد کہا جاتا ہے. اور اس کی بہترین تعبیر انگریزی میں ڈیلیگیشن سے کی جاتی ہے. وفد ڈیلیگیشن، کہ کسی خاندان کے معزز لوگوں کا ڈیلیگیشن. تو یہ وفد عبد القیس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا. لما اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے, قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا, من القوم, کس قوم کے لوگ تم لوگ ہو؟ سب سے پہلے نو وارث کا حضور تعارف پوچھتے تھے, اور یہ تعارف پوچھنا بہت ضروری ہے تاکہ شناخت ہو جائے یہ لوگ کہاں سے آئے, کس علاقے سے آئے, تاکہ ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بڑی آسانی رہے رہے. تو آپ نے پوچھا من القوم, کس قوم کے لوگ ہو, او من الوفد, یا کس کے نمائندے بن کے آئے ہو, یا کس کے نمائندے بن کر کے آئے ہو. یہ او کے ذریعے جو شک ہوا ہے نا, یہ سند کے اندر جو حضرت شعبہ ہے جو ابو جمرہ کے شاگرد ہے ان کو شک ہوا ہے, تو یہ شک امام شعبہ کو ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القوم, تم کس قوم کے لوگ ہو, او من الوفد, یا کس کے نمائندے بن کر کے آئے ہو. قالوا ربیعہ, انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان کے لوگ ہیں. اب جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا شروع میں کہ قریش یہ مدر ابن نزار کی نسل میں سے, اور یہ عبد القیس کے لوگ یہ ربیعہ ابن نزار کی نسلوں میں سے ہیں. گویا کہ دونوں کا نسب نامہ اوپر جا کے مل جاتا ہے. اب زمانہ چاہے لمبا ہو جائے اور نیچے جا کر شاخیں چاہے پھیل جائے, لیکن کچھ خاندانی چکمک تو باقی ہی رہا کرتی ہے. خاندانی جھگڑے, خاندانی لڑائی, ناراضگی, یہ تو کچھ نہ کچھ رہتی ہے زمانہ گزرنے کے بعد بھی. تو چونکہ ان کے اوپر کے باپ دادا ایک قریش کے بھی اور کبب سے عبد القیس کے بھی, اور باپ داداؤں کے زمانوں کے اندر کوئی ناراضگی کوئی جھگڑے ہوئے ہوں گے, اس کی وجہ سے آپس کے اندر ناراضگیاں برقرار تھی, چلی آ رہی تھی اتنی نسل گزرنے کے بعد بھی, اور دونوں کے علاقے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی, کہ یہ قریش اور مدر یہ سب کے سب عرب مکہ میں آ کر آباد ہوئے اور یہ لوگ وہاں بحرین میں رہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناراضگی دل کے اندر کچھ باقی تھی. اب یہ جو ناراضگی کے کچھ اثرات دلوں میں ہو سکتے ہیں, تو اس کو مٹانے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین طریقہ اپنایا, کہ جب یہ ربیعہ ابن نزار کی اولاد میں سے عبد القیس کا وفد مدینہ پہنچا تو حضور نے جیسے ہی پوچھا کہ آپ کون لوگ, تو انہوں نے کہا کہ ربیعہ کی اولاد میں سے, تاکہ حضور آسانی سے پہچان لے رہے کہ اچھا یہ تو اپنے ایک خاندان کے لوگ آئے. تو جیسے ہی انہوں نے اپنا تعارف کرایا حضور نے کیا فرمایا, قال مرحبا بالقومی, تمہارا آنا بڑا مبارک ہو. گویا کہ یہاں جگہ میں بھی تمہارے لیے وسعت ہے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی تمہارے لیے وسعت ہے. راحا اور با کا مادہ وسعت اور کشادگی کو بتلانے کے لیے آتا ہے, اس سے یہ مرحبا کا لفظ بنا. جیسے بعض مرتبہ کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے نا, بھائی وہاں سونے کی جگہ ہو جائے گی کہ جہاں تم لوگ رہتے ہو؟ ارے کیا جگہ کی بات کرتا ہے, دل میں جگہ ہے تو باہر جگہ کیوں نہیں ہو جائے گی. اس طریقے سے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا ارشاد فرمایا, یعنی میرا دل بھی تمہارے لیے وسیع اور کشادہ ہے, اور یہاں مدینہ تمہاری تشریف آوری ہوئی, یہاں کی جگہ یہاں کا مکان بھی تمہارے لیے وسیع اور کشادہ ہے, آؤ بہت اچھا ہوا آئے تشریف لائیے. مرحبا بالقوم او بالوفد, वही सब जो ऊपर था वो यहाँ भी बाकी रहा। वैर खजाया वला नदामा, कोई रुसवाई नहीं और कोई पशेमानी नहीं। खिजियान की जमा खजाया, कोई रुसवाई नहीं और कोई पशेमानी नहीं। ये जुमला हुजूर ने क्यों फरमाया, गैर खजाया वला नदामा? वजह उसकी ये कि अरब के बहुत सारे कबीले जंग की बरकत से ईमान लाए, जबकि ये अब्दुल कैस का कबीला बगैर जंग और लड़ाई के अल्लाह की तौफीक से ये लोग ईमान लाए। तो ये कबीले के लोग अल्लाह की तौफीक से बगैर जंग के ईमान लाए, उसकी तरफ हुजूर ने इशारा फरमाया गैर खजाया। इसलिए कि अगर किसी कबीले वालों से जंग हो गए तो यही होगा ना, उनको कैद करेंगे, बांदी गुलाम बनाएंगे और बांदी गुलाम बनने में रुसवाई होगी, फिर वो लोग ईमान ला गए, या इनके ऊपर जो है जिजिया मुकर्रर किया जाए, उनकी रुसवाई हो, फिर वो लोग ईमान ला गए। का तुम लोगों के साथ न कैद का मामला हुआ, न गुलाम बादी बनाने का मामला हुआ, न जंग का मामला हुआ, तुम खुद तौफी के इलाही से ईमान लाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैर खजाया, कि तुम्हारी इस आमद के अंदर किसी तरह की कोई रुसवाई नहीं है। आओ, बहुत अच्छा हुआ आना। वला नदामा, नादिम की जमा, और तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी भी यहाँ की आमद के ऊपर नहीं होगी। यानी बाज मरतबा आदमी दिल में सोचता है ना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने से पहले कि फुला रिश्तेदार के यहाँ कैसे जाऊँ, इसलिए कि एक झगड़ा हुआ था तो उस झगड़े की वजह से पता नहीं वो लोग मेरा इस्तकबाल करेंगे कि इस्तदबार करेंगे, और मुझे जो है खुश रुई से मिलेंगे या तुरश रुई से मिलेंगे। ये आदमी को दिल में खटका लगा रहता है, तो जो पुरानी आबाई लड़ाइयाँ और नाराजगी वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिसान अक़दस से साफ कर डाली। वला नदामा, बहुत अच्छा है, कोई पछतावा नहीं, कोई जो है शर्मिंदगी नहीं। यानी साबिका तमाम कड़वी दास्तानें भूल जाओ, यहाँ मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ खुशखुशी के साथ, दिल की मसर्रत के साथ मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ, आओ आओ। हुजूर ने उनका जानदार शानदार इस्तकबाल किया। मालूम हुआ कि कोई दीन की तलब के लिए आए, दीन सीखने के लिए आए, तो उसका शानदार इस्तकबाल करना चाहिए। कोई भी दीन सीखने के लिए आए तो उसका अच्छी तरह इस्तकबाल करना चाहिए, मरहबा कहना चाहिए। और इमाम इब्ने माजा ने तो बाकायदा इस पर बाप कायम किया कि दीन की तलब के लिए आने वालों को मरहबा कहो और उनका इस्तकबाल करो, बाकायदा उन्वान कायम किया उन्होंने इल्म के अबवाब के अंदर। तो ये भी एक सुन्नत है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि दीन और इल्म के लिए आने वालों को आप खुशी से मिलिए, उनका इस्तकबाल कीजिए, उनको मरहबा कहिए, स्वागत कीजिए उनका, वेलकम कीजिए उनका, ये भी सुन्नत है। बाज मदरसों के अंदर तलबा पहुंचते हैं तो अव्वल मरहले में भी डर जाते हैं, आते ही मोहतिन साहब देखेंगे कोई वाली बच्चे को लेकर आए, चलो जाओ पहले बाल कटवाओगे, हमारे मदरसे में बाल का मुंडवाना शर्त है, मालूम नहीं ऐसे लेकर दौड़ा है यहाँ पर, जाओ टकला करा गया। अरे पहले पूछो तो सही, आप कहाँ से तशरीफ लाए, किस मकसद से आए, किस दर्जे में दाखिला लेना है, और मरहबा कहो, मुबारकबाद दो। ये क्या आते ही देखते हैं, जाओ पहले टकला करा गया, बाल साफ करके फिर बाद में बात हो। तो वो बेचारा बच्चा कुछ पढ़ने का मूड लेकर आया होगा कि ये मौली लोग कैसे हैं, खाटकी है कि मौली लोग हैं यहाँ पर, इस तरह वो बेचारा डर जाएगा और पढ़ने का शौक भी दिमाग में से निकल जाएगा। जी
फकालू या रसूल अल्लाह,
فقالوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جاندار شاندار استقبال کیا, مرحبا کہا, تو پھر یہ لوگ عرض کرنے لگے, فقالوا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا لا نستطیع ان ناتیک الا فی الشہر الحرام. اچھا, اس مرحبا پر ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں. آنے والے مہمان کی شرم دور کرنے کے لیے میزبان کو ابتدا بالکلام کرنا چاہیے, اس لیے کہ آنے والا مہمان تو شرمائے گا کہ میں یہاں پتہ نہیں کیسے بولنے کے آداب کیا ہے. اسی لیے ابتدا بالکلام میزبان کرے تاکہ آنے والے مہمان کی شرم جھجک دور ہو جائے اور وہ اپنی بات کھل کر کے کہہ سکے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پوچھا, کہاں کے ہوں, کون سے علاقے کے آئے, خود حضور نے سوال کی ابتدا فرمائی تاکہ ان لوگوں کی اجنبیت ختم ہو جائے. اس واسطے آنے والے مہمان سے خود میزبان ابتدا بالکلام کرے. اب یہ کہ اگر ہم سامنے سے نہیں پوچھیں گے تو بیچارہ شرما شرمی میں چپ چاپ بیٹھا رہے گا, پھر چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں تو ایک کام لے کے گیا تھا, نے بات کرنے کی ہمت جی نہیں ہوئی, نے میں تو واپس آ گیا. کہا گیا تھا نے تو گیا تو تھا, لیکن ان کا روبت ایسا کہ میں تو وہاں کچھ بول نہیں سکا, میں کیا بات کروں. اسی لیے میزبان کو چاہیے کہ وہ خود ابتدا بالکلام کرے کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے, کیوں تشریف لائے, کہاں سے تشریف لائے, کس مقصد سے تشریف لائے, کہ خود سے پوچھ لینا چاہیے. جیسے کہ وہ حضرت علی کی روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت فاطمہ کے لیے شادی کے کئی پیغام جا رہے تھے تو لوگوں نے حضرت علی کو کہا, علی تم بھی تو ٹرائی کرو, سب پیغام دے رہے تم بھی ایک آدھ پیغام دو. تو حضرت علی نے کہا میری ہمت نہیں. لوگوں نے بہت ورگلایا تو پھر حضرت علی ہمت کر کے گئے حضور کے پاس, لیکن جا کے کچھ بول نہیں سکے حضور کے رعب کی وجہ سے. تو حضور نے خود پوچھا علی کیوں آئے, اور ڈائریکٹ حضور نے پوچھ لیا میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے ہو علی. تو حضرت علی نے ہاں بھری, ہاں میں اس کے لیے آیا. تو اس طریقے سے میزبان خود پوچھ لے گئے, یہ بہتر طریقہ رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اجنبیت دور فرما دی, فقالو کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, ہم آپ کی خدمت کے اندر آ سکتے نہیں ہیں, ہم آپ کی خدمت میں آپ کی مجلس میں آ سکتے نہیں ہیں, مگر اشہور حرم میں, الا فی الشہر الحرام. دیکھیے یہاں واحد ہے الا فی الشہر الحرام, بعض روایتوں میں اشہور حرم صراحتن آیا ہے. ہم آپ کی خدمت میں اس شہر حرام ہی میں آ سکتے ہیں, اور وہ تھا رجب کا مہینہ. چونکہ قبیلے مدر کے لوگ رجب کے مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے, اسی لیے رجب کو رجب مدر کہا جاتا تھا. چونکہ مدر والے چار اشور حرم میں رجب کو اپنا مہینہ مانتے تھے اور اس کے اندر بہت احترام کرتے تھے, کسی سے جنگ نہیں کرنا, کسی سے قتال نہیں کرنا, کسی سے لڑنا جھگڑنا کچھ نہیں, بڑا اہتمام کرتے تھے. تو کہا حضور ہم صرف اس رجب کے مہینے میں آپ کی خدمت میں آ سکتے, ورنہ ہم آ سکتے نہیں ہیں. اور اشور حرم والی قرات لو تو کیا مانا کریں گے, ہم آپ کی خدمت میں انہی چار مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں جو اشور حرم کہلاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ہم نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے یہ لوگ باقی مہینوں میں, اسی لیے کہ یہ قبیلے مدر کے ساتھ ہماری خاندانی لڑائی ہے, और अगर हम आएंगे तो उनसे हमारी लड़ाई होगी, जंग होगी। इसीलिए हम हर महीने तो आपके पास नहीं आ सकते, हर वक्त नहीं आ सकते, जिस वक्त आना चाहे उस वक्त नहीं आ सकते। बस ऐसे महीनों में आ सकते हैं जिस महीनों में जंगो जिदाल की पाबंदी हो। और जमाने जाहिलियत के अंदर भी अरबों के यहाँ जंगो जिदाल की बड़ी सख्त पाबंदी थी, वो लोग अशूर उरूम में लड़ते झगड़ते नहीं थे, बड़ा एहतमाम करते थे। तो कहा हुजूर, इस कबीले मुदर के लोग जिनसे हमारी नाराजगी अदावत है, ये लड़ते झगड़ते, इसीलिए हम आपके पास हर वक्त नहीं आ सकते। अशूर उरूम में आ सकते हैं या यूं कहा कि रजब के महीने में आ सकते हैं। इसीलिए इस वक्त जो हमारी हाजिरी हो गई है रजब में, बड़ी गनीमत की हाजिरी है कि हमें अच्छा मौका मिल गया और हम आ गए। लिहाजा इस मौके से हम पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमें आप अच्छी तरह दीन सिखा दीजिए। हमारे लिए आना आसान थोड़ा ही है, बहुत मुश्किल काम है। अब हाजिरी हो गई, अल्लाह की तौफीक से आसानी हो गई, तो हमें आप अच्छी तरह दीन सिखा दीजिए। ला नस्ततियो अन्नातियक इल्ला फिशहरिल हरामी, हम आपके साथ आपकी खिदमत के अंदर हर वक्त आने की ताकत नहीं रखते, इसीलिए मगर ये कि अशूरे हुरुम के अंदर इसीलिए हम लोग आए हैं, तो आप हमें खूब तवज्जुहात से नवाजिए और हमें इल्म अता फरमाइए। वबैनना वबैनक हादल हय्यु मिन कुफारी मुदर, हमारे और आपके दरमियान में ये काफिरों का कबीला आड़ बनता है। कौन सा कबीला? कबीले मुदर यानी कुरेश, कबीले मुदर यानी कुरेश, जो इस्लाम के दुश्मन है, वो हमको आपकी खिदमत में आने देते, इसलिए कि कुरेशी लोग बदमाश थे उस वक्त के, कि खुद तो ईमान नहीं लाए बल्कि ईमान के लिए आने वालों को भी रोकने का काम कर दे। इसीलिए कहा कि ये मुदर के कुरेशी लोग हमें आपकी खिदमत में आने नहीं देते, लड़ते झगड़ते। अभी अशूरे हुरुम में रजब का महीना चल रहा है जिसमें ये लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, इसीलिए अमन का फायदा उठाकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। फमुरना बि अम्रिन फसलिन, लिहाजा आप हमें सिखलाइए फैसला कुन बात, हमें आप सिखलाइए फैसला कुन बात। दूसरा तर्जुमा, हमें आप सिखलाइए हक और बातिल में तमीज करने वाली बात। तीसरा तर्जुमा करेंगे, जामे कलाम हमको आप सिखला दीजिए, कि हमारी हाजिरी बड़ी मुश्किल से हुई है, पता नहीं आइंदा हमें हाजिरी की सआदत कब नसीब हो, इसीलिए आप हमें जामे ईमान सिखा दीजिए, जामे दीन सिखा दीजिए। इसलिए कि हो सकता है ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस होए, पहला और आखिरी मौका होए, इसीलिए आप हमें जामे तरीन बात मौके से फायदा उठा करके सिखला दीजिए। ये इन्होंने दरख्वास्त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर क्या कहा? नुखबिर नुखबिरु बिही मौराना व नदखुलु बिहिल जन्ना। सुभान अल्लाह, ये जूस बड़ा अहम है, इसको जहन में बिठा लो पूरी जिंदगी के वास्ते। वफ़द अब्दुल कैस के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की बात सिखाने की दरख्वास्त की कि हमें आप जामे दीन की बात सिखला दीजिए, और उसके दो मकसद जिक्र किए, और दोनों मकसद पर हुजूर ने सुकूत बरता। ये तकरीर रसूल दलील है किस बात की? कि आदमी दीन की बात सीखे, इल्म सीखे, तो उसके पीछे ये दो अहम मकसद होने चाहिए। कोई भी दीन की बात सीखो, इल्म सीखो, तो उसके पीछे ये दो अहम तरीन मकसद होने चाहिए। गौर कर लो कि ये दोनों मकासिद हमारे अंदर है कि नहीं है। है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको परवान चढ़ाओ, और अगर नहीं है तो उसको अपने अंदर पैदा करो। दीन और इल्म सीखने के बुनियादी मकासिद, नंबर एक, نخبر به من وراءنا، ہمارے جو بھائی یہاں تشریف نہیں لائے ہیں ہم جا کر کے دین کی بات ان کو سکھلاوے، خبر دیوے جو پیچھے رہ گئے ان کو. چونکہ وفد میں پہلی مرتبہ کتنے افراد آئے تھے؟ 13، اور دوسری مرتبہ 40. پورا قبیلہ تو آیا، پورا قبیلہ تو وہاں ہے بحرین کے اندر. تو کہا ہمارے قبیلے کے جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں ان کو بھی جا کر کے ہم دین کی بات سکھلاوے. اس لیے معلوم ہوا کہ اول مقصد اس میں تبلیغ اور ارشاد بھی ہو. ہم جن جن قبیلوں سے، خاندانوں سے، علاقوں سے، شہروں سے، صوبوں سے مدرسوں میں آتے ہیں، سمجھو کہ پورے خاندان اور علاقوں کے نمائندے بن کر کے آتے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو دین کا علم سیکھیں وہ جا کر اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو پہنچانا چاہیے. نخبر به من وراءنا، کہ جو لوگ یہاں آئے نہیں ہیں ان کو جا کر کے ہم اللہ کا دین سکھلائے. دوسرا مقصد کیا؟ وندخل به الجنہ، اور ہم سیکھ کر کے جنت میں داخل ہو جاوے. یعنی دین کے علم پر ہم خود عمل کریں، اپنی کامیابی حاصل کریں، اور اس کی برکت سے ہم لوگ خود بھی جنت میں داخل ہو جاوے. یہ دو مقصد اس وفد کے لوگوں نے دین کے علم کے بتلائے. بس یہ دونوں کے لیے غور کر لو کہ علم سیکھ کر کے ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاوے، اور جو لوگ یہاں آ نہیں سکتے، آئے نہیں ہیں، ان کو جا کر کے اللہ کا دین پہنچا دیوے. یہ اہم ترین مقصد ہے دین اور علم سیکھنے کا. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتیں سکھلائی، اور 4 باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. 4 باتیں سکھلائی اور 4 باتوں سے منع فرمایا. کون سی 4 باتیں سکھلائی؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ان کو ایک اللہ تعالی پر ایمان لانے کے لیے سکھلایا کہ ایک اللہ تعالی کے اوپر ایمان لے آؤ. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایمان لے چکے، ایمان لا چکے تھے، توحید وفد کی شکل میں حضور کی خدمت میں زیارت کے لیے اور مزید دین سیکھنے کے لیے آئے، تو پھر حضور نے کیوں فرمایا کہ بل ایمان باللہ واحدہ، ایک اللہ پر ایمان کی حضور نے ان کو کیوں تاکید فرمائی؟ جواب یاد رکھنا، یہ لوگ چونکہ ایمان لا چکے تھے اسی لیے امرہم بالایمان باللہ وحدہ کا مطلب ہے ایمان پر استقامت، کہ جس طرح تم غائبانہ یہاں آئے بغیر ایمان لا چکے، آئندہ ایمان کے اوپر تم استقامت کے ساتھ رہنا، اور ایمان کے اوپر جم کر کے رہنا. دوسرا مقصد سمجھو، بطور تذکر نہ کہ بطور تعلیم، بطور تذکر نہ کہ بطور تعلیم. اس جس کو جملے کو ذرا اچھی طرح سمجھو، تذکر کے طور پر فرمایا، تعلیم کے طور پر نہیں فرمایا. دیکھیے بہت ساری علمی دینی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ جیسے وسیع العلم کے ذہن میں، حافظے میں موجود ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کو سبق میں ذکر کیا جاتا ہے بطور یاد دہانی اور تازگی کے. इसीलिए नहीं बताया जाता कि आपको मालूम नहीं है, आपको तो मालूम है ही, आपके इल्म की वसअत, आपके मुताले की वसअत, आपकी नज़र की वसअत, सारी चीज़ें आपके इल्म के अंदर होती है, लेकिन बतौर तज़क्कुर, याद दिहानी, ताज़ा करने के लिए ये जो है कहा जाता है। इसीलिए बहुत सी मरतबा बाद लोग कहते ना बयान में, भाई आप जैसे अहले इल्म के सामने मैं क्या लफ्तुशाही करूँ, बस बैठ करके ज़रा आपस में मुजाकरा कर ले रहे, ताज़ा कर ले रहे, याद दिहानी कर ले रहे, इसीलिए जो है मैं तुम्हारे सामने ये बातें जिक्र करता हूँ। मैं तो यही समझता हूँ कि भाई ये सबक की अक्सर व बेशतर बातें तज़क्कुर के तौर पर ही होती है, क्योंकि आप हजरात जो है इन रिवायतों को पहले मिश्कात शरीफ में और उससे पहले रियादुस सालिहीन में तकरीबन पढ़ चुके हो, लिहाजा ये सारी चीज़ें आपके वसी इल्म में पहले से मौजूद है, लिहाजा बतौर तज़क्कुर, ताज़ा, बतौर याद दिहानी यहाँ पर ये बातें जो है आपके सामने जिक्र की जाती है। तो हुजूर ने इनको क्यों फरमाया, बतौर तज़क्कुर, न के बतौर तअल्लुम, तालीम का मकसद नहीं, सिर्फ याद दिलाना कि भूली हुई बात याद कर लो, ताज़ा कर लो। तीसरा मकसद क्या हो सकता है कि इनके कबीले के लोग जो ईमान नहीं लाए हैं उनको जाकर के तुम्हें ईमान की दावत देनी है, क्योंकि पूरा कबीला ईमान नहीं लाया था, बहुत से लोग ईमान लाए, मुनकिज और उनके खुसर की मेहनत की बरकत से बहुत सारे लोग ईमान लाए थे, लेकिन बहुत से लोग अभी ईमान लाने के बाकी थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाया अमरहुम बिल ईमानी बिल्लाहि वहदा, तो उसका मतलब ये है कि तुम जाकर के खानदान के जो लोग ईमान नहीं लाए हैं उनको भी तुम ईमान की दावत दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मुबारक था। कॉल फिर हुजूर ने उनको पूछा कि मैं जो तुमको दावत दे रहा हूँ एक अल्लाह पर ईमान लाने की, तो तुम्हें मालूम भी है कि एक अल्लाह पर ईमान क्या चीज है? अतदरूनमल ईमानु बिल्लाहि वाहदा, क्या तुम जानते हो एक अल्लाह पर ईमान क्या चीज है? देखिए वक्त अब्दुल कैस ईमान ला चुके थे, तौहीद पर थे, फिर भी इन्होंने कितना बाअदब जवाब दिया, कालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते हैं। हालांकि मुवाहिद थे, ईमान ला चुके थे, लेकिन फिर भी हुजूर के हवाले कर रहे हैं कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के मुतालिक कुछ नई बातें इरशाद फरमाओ, और यही तकाजाए अदब है कि आदमी बड़ों के हवाले कर देवे ऐसी चीज का इल्म। अब अगर हम होते अधूरे घड़े तो छलकाते ज्यादा है, तो कहना शुरू करते हुजूर आप यही पूछ रहे हो ना ईमान के बारे में, तो ईमान के बारे में यही है ना अपने एक अल्लाह की इबादत करने की, इन्हें रसूलों पर ईमान लाने का, वही ने वो ईमान मुजमल ने मुबसर खुद डोढ़ाए बोलना चालू कर देते। लेकिन ये सहाबाई किराम का अदब का मामला है कि फौरन क्या कहा उन्होंने, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल अच्छी तरह जानते हैं। कौल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। व इकामुस्सला, और नमाज को कायम करना। व ईताउज़्ज़का, और ज़कात देना। व सियाम व रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। फिर बहस आएगी यहाँ पर हज क्यों नहीं, एक मुस्तकिल सवाल जवाब आएगा। व अंतुतु मिनल मगनमी अलखुम्स, और ये कि तुम माले गनीमत में से खुम्स अदा करो, माले गनीमत में से पांचवा हिस्सा तुम बैतुल माल में मरकजी हुकूमत को जमा कराओ। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, बस ये जूस तर्जमतुल बाब से मरबूत है कि वह अंतु मिनल मगनमी अलखुम्स, के खनीमत के माल में से खुम्स मरकजी हुकूमत को जमा कराओ। یہ باتیں ہو گئی. اب ذرا گنتی لگا کہ حضور نے کتنی باتیں فرمائی. گنو ذرا, چار ہے کہ پانچ؟ پانچ ہے نا. پہلی بات کیا فرمائی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. دوسری بات کیا فرمائی؟ تیسری بات, چوتھی بات, پانچویں بات, مال غنیمت میں سے خمس. اور اوپر کیا فرمایا؟ ہمارا ہم بھی آر بھائی. تضاد ہو گیا کہ حضور نے چار باتوں کا حکم دیا, اور حکم دیا تو کتنی باتوں کا دیا؟ پانچ باتوں کا دیا. ایک تعارض یہ ہے, اس کو ذہن میں رکھو, اس کو بھی حل کرنا. وَنَحَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں سے منع فرمایا کہ چار چیز مت کرنا. نمبر ایک, ان الحنتم. حنتم کو استعمال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حنتم کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ گھڑا سبز رنگ کا ہوا کرتا تھا. حنتم جو ہوتا تھا وہ سبز رنگ کا عام متن ہوتا تھا, اسی لیے اس کا ترجمہ ہرے رنگ کے گھڑے سے کرتے ہیں. لیکن یہ ہرا ہونا اس کی حقیقت میں, ماہیت میں شامل نہیں ہے. عام متن یہ ہرے رنگ کا ہوتا تھا. اصل میں حنتم کہتے ہیں گھڑا اور مٹکا جب بنتا ہے تو چونکہ وہ مٹی سے بنتا ہے تو اس میں باریک باریک مسامات ہوا کرتے ہیں. تو مسامات کو بند کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ لگا دیتے ہیں. مثلاً آج کے زمانے میں آئل پینٹ لگا دیا, اس زمانے کے اندر تاڑکول لگا دیا کرتے تھے, ڈامر یا اس طرح کی کوئی چکنی چیز, چکنا مادہ, کہ جس کے لگ جانے کی وجہ سے برتن کے باریک مسامات بند ہو جاوے اور اندر ہوا کا جانا آنا رک جاوے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ شراب جلدی بنے. اس لیے کہ برتن کے اندر سب چیزیں رکھیں گے اور رکھنے کے بعد جو ہے برتن کا منہ اوپر سے بند کر دیں گے اور مسامات کے اوپر آئل پینٹنگ ہو گیا, اس لیے کوئی چیز اندر جانی, ہوا جا نہیں سکتی, اس لیے اندر گرمی زیادہ پیدا ہوگی, اور گرمی زیادہ پیدا ہوگی تو وہ نبیز جلدی سے شراب بن جائے گی. تو جلدی شراب بنانے کے لیے وہ مٹکے کو اس طریقے سے کلر یا تاڑکول کوئی چیز لگا دیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کیلے کیسے پکتے ہیں؟ کھیت میں سے کیلے کاٹتے ہیں, وہ پکاتے کیسے ہیں دیکھا کبھی؟ اس کا پروسیسنگ دیکھا کبھی؟ بند کمرہ ہوتا ہے, بند کمرہ جس میں ہوا بالکل نہ جاوے, یا جاوے تو معمولی سی جاوے, ایسے کمرے میں کیلے رکھ دیتے ہیں. اور بعض مرتبہ تو پھر اس کے اندر پہلے وہ لالٹین جلاتے تھے فانوس, اور اب جو ہے ہیٹ دی جاتی ہے, گرمی. گرمی دینے کے مختلف طریقے ہیں. ہوا نہیں جائے گی اور فضا گرم ہوگی تو یہ کیلے پکنا شروع ہو جائیں گے. تو پکنے کے لیے اس طرح گرمی دی جاتی ہے. تو گرمی لگے تو جلدی بگڑے, اس لیے وہ لوگ مٹکے کے اوپر جو ہے یہ کلر لگا دیتے تھے, تاڑکول لگا دیتے تھے تاکہ جلدی سے شراب بن جائے. تو یہ شراب کے ایک برتن کا نام ہے حنتم. ودبائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. تمڑی, تامڑی, تمڑی اس کو کہتے ہیں علاقائی محاورے میں, تمڑی تامڑی. یہ کیا ہوتا ہے دبا؟ وہ بھی سمجھ لو. یہ جو کدو ہوتی ہے, کدو دودھی بڑی بڑی, اس میں ایک قسم ہوتی ہے کڑوی کدو, यानी दो तरह के कद्दू होते हैं, कड़वे और मीठे। तो जंगली जो कद्दू होती है वो कड़वी हुआ करती है, तो जंगली जो कड़वी कद्दू होती है उसके लोग बर्तन बनाते हैं। देहातों में ये तरीका बहुत आम है अभी भी, कि वो कद्दू को सूखा डालेंगे, फिर उसके अंदर का जो मादा है वो निकल जाता है और वो पूरा अंदर से खाली बर्तन बन जाता है, और बीज फिर उसके आइंदा दूसरे पौधे लगाने में, बेल लगाने में इस्तेमाल होते हैं। ये किसी खेती वाले के यहाँ जाकर देख लेना, अभी भी होते हैं मदीना के खेतों के अंदर भी, जो लोग वहाँ रहते हैं उनके यहाँ भी देखे, और यहाँ तो बहुत से किसान लोगों के घर में इस तरह होता है। तो वो जो कड़वा कद्दू होता है, ये मीठे कद्दू में भी करते हैं लेकिन कम, ज्यादा वो जंगली और कड़वे कद्दू में करते हैं, कि उसको सुखा देने के बाद उसका अंदर का मात्रा निकाल लो तो बेहतरीन वो एक बर्तन बन जाता है, और ऐसा बर्तन बनता है कि उसमें से कोई भी चीज बाहर टपक के नहीं निकलती। अंदर पानी भरो, तेल भरो, शहद भरो, बहुत अच्छी तरह अंदर उसको रख सकते हैं। उसको जो है दब्बा कहा जाता है। फकीरों की कशकोल में बहुत सी मर्तबा ये देखने को मिलता है। पहले फकीर लोग इस तरह की कशकोल लेकर के मांगने के लिए आया करते थे, अब तो वो भी एडवांस हो गए। वन नकीरी, नकीर किसको कहते हैं? ये भी एक बर्तन है। खजूर के दरख्त की जो लकड़ी होती है, खजूर के दरख्त की लकड़ी, उसको सूख जाने के बाद अंदर से सूखी हुई सब चीज निकाल ले और बाहर बाहर का उसका कवर रह गया तो अंदर खोखला हो गया, तो वो पाइप नुमा हो जाता था और उसके भी बर्तन बनते थे। वो कहलाता था नकीर, मनकूर के माने के अंदर, के खजूर के तना जो सूख गया हो, अंदर से खोखला कर दिया जाए और उसके अंदर से उसको बर्तन बना दिया जाए, वो नकीर कहलाता है। वल मुजफ्फति, मुजफ्फत ये भी ऐसे बर्तन को कहा जाता है कि जिसके ऊपर कलर लगा हो, तेल लगा हो, ताड़कोल लगाया गया हो, इस तरह के बर्तन को मुजफ्फत कहा जाता है। और नकीर के बजाय मुकय्यर का लफ्ज भी बास तुरुक के अंदर आया है। मुकय्यर भी कीर से मुश्तक है, कीर, और कीर डामर को कहते हैं, और कीर एक तरह का जो है दरख्त से निकलने वाला मादा भी है, चिकना, जो लगा दिया जाता है तो बर्तन सलामत हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है। वो कीर, उस पर से मुकय्यर यानी पॉलिश किया हुआ या ताड़कोल लगाया हुआ, चिकना मादा लगाया हुआ बर्तन। तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चार किस्म के बर्तन इस्तेमाल करने से उनको मना फरमाया। हंतम, दुब्बा, नकीर और मुजफ्फर। और बाज मरतबा रावी जो है मुकय्यर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसमें याद रखना कि ये चारों बर्तन उस जमाने में शराब बनाने के काम में इस्तेमाल किए जाते थे, ये शराब के मुस्तमल बर्तन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया। इन चार में से दो बर्तन मिट्टी से बनते थे और दो बर्तन लकड़ी से बनते थे। मिट्टी से कौन कौन बनते थे? हंतम और मुजफ्फत ये मिट्टी के बर्तन थे, और दुब्बा और नकीर ये लकड़ी के बर्तन थे। नकीर तो वही खजूर के दरख्त से, और दुब्बा वो कद्दू में से, तो ये दो लकड़ी के बर्तन होते थे, और हंतम और मुजफ्फत दोनों मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार चीजों से मना फरमा दिया और इन लोगों को दीन की तालीम दे दी, तो आपने इरशाद फरमाया एहफजूहुन्ना, ये बातें जो तुमको सिखलाई गई उसको याद रखो। मालूम हुआ कि जो बात बतलाई जाए वो याद रखनी भी होती है। दीन और इल्म की जो बात आदमी सीखे उसको आदमी याद भी रखे, भूलने के लिए सीखता नहीं है बल्कि याद रखने के लिए सीखता है। इसीलिए उसकी बार बार तकरार हो, मुजाकरा हो, मुताला हो तो एहफजू हुन्न के ऊपर अमल होगा। वखबिरू बिहिन्न मौराअकुम, और जो लोग यहाँ आए नहीं है उनको जाकर के भी तुम बतला देना, जो लोग यहाँ आए नहीं है उनको भी जाकर के तुम देखो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको ताकीद फरमाई कि जो बातें मैंने तुमको बतलाई उसको याद भी रखना, और तुम्हारे खानदान के लोग, दूसरे लोग जो यहाँ मेरे पास हाजिर नहीं हुए उनको भी जाकर के तुम बतला देना। मालूमा जितना इल्म आदमी हासिल करे उसकी तबलीग करे, और जितनी तबलीग करे इतना इल्म होना भी काफी हो जाता है। यानी पूरी शरीयत का इल्म हासिल करे फिर तबलीग करे ये जरूरी नहीं, जितना सीखा इतनी तबलीग करे और जो सीखा उसकी तबलीग कर देवे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का मंशा मुबारक हुआ। तो वफद अब्दुल कैस ने जो बात कही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई उससे क्या नतीजा निकला कि इल्म और दीन की जो बात आदमी सीखे नंबर एक उसको याद रखे, नंबर दो उसके ऊपर खुद अमल करके जन्नत कमावे, और नंबर तीन उसकी तबलीग और इशाअत करे। ये तीन काम जो है दीन और इल्म की बातों के मुताल्लिक है। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई है, कई मबाहिस बाकी है अभी। चलो इतना भी गनी